بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج انداز جہاں میں گفتگو ہوگی بلوچستان کے بارے میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے تعلق سے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین بلوچستان کے بارے میں امریکی کانگریس کی قرارداد پر پاکستان کے اندر حکومتی اور غیر حکومتی دونوں سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. حکومت نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ملک کی سالمیت کے بارے میں کسی بھی طاقت کا کوئی بھی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اسلام آباد میں پاکستان کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے بھی اس سلسلے میں پاکستان کا اعتراض اور احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. جبکہ تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں نے امریکی کانگریس کی اس قرارداد کی مذمت کی ہے اور اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت اور اس ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب بلوچستان کے بارے میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
شکریہ مہدی شرافت صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی بات اس قرارداد کے پس منظر کے حوالے سے بھی ضرور پیش نظر رہنی چاہیے. یہ پہلی کوشش نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اس طرح کی ایک اشتعال انگیز کارروائی کر رہا ہے جس کا نہ تو کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے، نہ کوئی سفارتی تعلقات کے حوالے سے جواز بنتا ہے، نہ کوئی بین الاقوامی اخلاقیات اور روایات کے حوالے سے کوئی جواز بنتا ہے، سوائے ایک طرح کی شرنگیزی کے جو وہ اکثر و بیشتر جن ممالک کو پسند نہیں کرتا یا جن کی قوت کو وہ پارا پارا کرنا چاہتا ہے یا جن کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے وطن کے ساتھ، ان کے بارے میں اس کمٹمنٹ کے اندر دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے. یہ اسی طرح کی ایک کوشش ہے جو بلوچستان کے بارے میں کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے اندر بے چینی ہے، بے کلی ہے، اور یہ بہت سے ممالک میں یورپ کے اندر بھی موجود ہے، برطانیہ کے اندر بھی موجود ہے، امریکہ کے اندر بھی ایسے عناصر ہیں جو اپنے حقوق کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو بے کلی یا بے چینی ہے اس کو جواز بنا کے اس طرح کا عدم استحکام پیدا کر دینا کہ اس مخصوص کسی ملک کے خطے کو اس سے نکال کے اس کو ایک آزاد ریاست کا تصور دینا، آزاد ریاست کا سٹیٹس دینا اور اس میں ایران کے علاقوں کو بھی شامل کر لینا اور افغانستان کے علاقوں کو بھی شامل کر لینا اور پاکستان کے بلوچستان کو شامل کر کے گریٹر بلوچستان کا تصور پیش کرنا، اس کی اس قدر حوصلہ افزائی کرنا کہ اس قرارداد سے دو چار دن پہلے ہی باقاعدہ ایک سماعت کی کانگریس کی امور خارجہ کمیٹی نے اور اس میں بیانات ہوئے، سو کارڈ لیڈرز بھی آئے، کسی نے کہا جی کہ ہم جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی، کسی نے کہا جی وہاں آپ کے اڈے بنا دیے جائیں گے. تو یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مذموم قسم کی کاوش کی جا رہی ہے اور پاکستان نے بجا طور پر ہر سطح پہ اس کا احتجاج کیا. ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں حکمرانوں کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، چاہے وہ حکمران سیاسی ہوں، جمہوری ہوں، فوجی ہوں، وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے، اپنی آمریتوں کے جواز کے لیے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاص طرح کا تعلق استوار کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ بالعموم پاکستان کا جو معاشرہ ہے اور پاکستان کی جو 17 کروڑ کی قوم ہے، اس میں اجتماعی سوچ کے حوالے سے، اجتماعی ضمیر اور اجتماعی خمیر کے حوالے سے کبھی نہ امریکہ کو پسند کیا، نہ کبھی اس کے ساتھ ان کی کوئی دلی وابستگی پیدا ہوئی، نہ انہوں نے کبھی امریکہ کو پاکستان کا اور اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کا دوست جانا. ہم اس طرح کے بے شمار تجربات سے گزر چکے ہیں. جب مشرقی پاکستان کے اندر ایک فضا پیدا ہوئی تھی اور ہمیں توقع تھی، ہم بہت سے معاہدوں میں بھی بندھے ہوئے تھے اس وقت امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کا سو کال 7واں بحری بیڑا آیا اور یہیں کہیں نیلگوں پانیوں پہ گردش کرتا رہا اس وقت تک جب تک کہ پاکستان آدھا نہیں رہ گیا. تو اب جو بلوچستان کے حوالے سے اس کی ایک نئی تڑپ پیدا ہوئی ہے، اس میں نہ بلوچوں کے لیے کوئی ہمدردی ہے، نہ انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ہے. اگر انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا تو آج دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے دنیا کے ہر خطے کے اندر، اور ابھی اس پچھلے ایک عشرے کے اندر جو کچھ اس نے عراق میں کیا، لاکھوں انسان تہے تہ ہو گئے، جو کچھ افغانستان میں کر رہا ہے، جو کچھ ابو غریب میں ہوا، جو کچھ باقی حراست گاہوں میں ہوا، جو کچھ گوانٹانامو میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، تو انسانی حقوق کی تاراجی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ امریکہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور امریکہ کو کوئی جواز نہیں ہے کہ کسی انسان کے انسانی حقوق کی بات کرے. اس کے پیچھے خبث باطن ہے، شرنگیزی ہے، اور شرنگیزی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے خطے کے اندر قدم گاڑنا چاہتا ہے جس کے ساتھ بلوچستان کی سرحدیں، ساری افغانستان کی سرحدیں ملتی ہیں، ایران کی سرحدیں ملتی ہیں، اور پھر مشرق وسطی تک کی جو گزرگاہیں، وسط ایشیا کی گزرگاہیں ہیں، وہ وہاں سے نکلتی ہیں. اور بڑے عرصے سے وہ یہ کوشش میں تھا کہ وہاں پہ اسے ایک کونسل خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے، جو پاکستانی حکام نے نہیں دی اب تک اپنی مسلحتوں کی وجہ سے. تو یہ جو تازہ کاوش نظر آتی ہے کانگریس کے اندر، یہ وہی پرانا اس کا جو شرنگیز ایک رویہ ہے اور پاکستان کو زیر نگیں رکھتے ہوئے ایران کے اوپر اثر انداز ہونا اور بلوچستان کے اندر اپنی موجودگی کو مستحکم کرتے ہوئے وہاں کے وسائل کا استحصال کرنا ایک طرف سے، اور دوسری طرف وہاں ایسے مورچے اور اڈے بنا دینا جو افغانستان پہ بھی اثر انداز ہوں، ایران کے اوپر بھی اثر انداز ہوں، پاکستان کے اوپر بھی اثر انداز ہوں، اور وہ وسط ایشیائی ریاستوں تک اپنی جو مفادات ہیں وہ پورے کرے اور گوادر کی بندرگاہ اس کے تسلط میں چلی جائے. تو یہ سارے منصوبے اس کے ایک ایسے ابلیسی ذہن کی ترجمانی کرتے ہیں جس کا نقشہ ہمیں 400 نظر آ رہا ہے. لیکن بفضل خدا پاکستان اس معاملے میں یکسو ہے، کوئی مکتب خیال ایسا نہیں ہے، کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر ہے، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، کوئی حلقہ اثر ایسا نہیں ہے جو امریکہ کے اس اقدام کے پیچھے کھڑا ہو. ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی محدود چند 100-200 آدمیوں کا گروہ اس طرح کی سازش کی پذیرائی کر رہا ہو اپنے مفادات کے لیے، لیکن پاکستان اس معاملے میں یکسو ہے. اور یقین جانیے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو خود بلوچستان کے اندر سے اتنا زبردست ریولٹ اٹھے گا. بلوچ کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے ہیں. اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ سات سمندر پار سے آ کر اگر وہ افغانوں کو زیر نگی نہیں کر سکا، تو یہ بھی بلوچستان جو ہے وہ اس وقت آدھا افغانوں کا ہے اور اتنے ہی تقریباً بلوچ بستے ہیں وہاں، اس کو کوئی پذیرائی نہیں ہو سکتی. اور پھر پاکستان اتنی ناتواں قوم نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کی مسلح افواج اتنی سخت اور صلاحیت رکھتی ہیں کہ کسی طرح کے ایگریشن کا مقابلہ کریں. ہاں، سفارتی سطح پر ضرور ہے کہ جس طرح وہ ایران پہ دباؤ ڈالتا ہے، ایران کا تیل بند کر دو، ایران کے ساتھ تجارت نہ کرو، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ بے اصولی پہ مبنی موقف ہے، چونکہ اس کے پیچھے کوئی نظریاتی اخلاقی قوت نہیں ہے، اس لیے اس کے یہ پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور میں پورے یقین اور پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف اپنی بلبوتے پر بلکہ دوست ہمسایہ ملک ایران کی قوت کے ذریعے اور افغانستان کے عوام کی تائید و حمایت کے ساتھ اس طرح کی کسی سازش کو پنپنے نہیں دے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں قیصر امام صاحب موجود ہیں, ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ہیں. قیصر امام صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
قیصر امام صاحب, امریکی کانگریس میں بلوچستان کے تعلق سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کا اصل محرک کیا ہے؟
ابھی جناب جو تازہ ترین بات کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خان آف کلات جو آج کل کارڈف میں جلاوطنی کا زمانہ بسر کر رہے ہیں, ان کی گزشتہ 2-3 ماہ میں کچھ ملاقاتیں برلن میں ہوئی تھیں اس قرارداد کے محرک کے ساتھ. جی. اور وہیں یہ قرارداد ہے, اس کا مسودہ تیار کیا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے امیر ہیں جنہوں نے گزشتہ 1-2 ماہ میں یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ میں بلوچستان کا, اور بلوچستان سے ان کی مراد ایرانی اور پاکستانی بلوچستان دونوں ہیں, انہوں نے کہا تھا, یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے حکمران ہیں اور باقی جتنے بھی دوسرے قبائلی سردار اور ان کے علاوہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا بیسک محرک ایک تو یہ بات ہے جو تازہ ترین ہے, دوسری بات یہ کہ اس کے ڈانڈے جو ہیں یہ تو یعنی کہنا چاہیے کہ قیام پاکستان سے ہی شروع ہو چکے تھے. 48 میں کلات ہی کے خان کے جو بھائی تھے امیر عبدالکریم خان صاحب, انہوں نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا, یہ 48 کی بات ہے. اس کے بعد کم از کم 6 دفعہ مختلف نوابین نے اور مختلف جو قبائلی سردار ہیں انہوں نے یا ان کی اولادوں نے اس قسم کا بغاوت کا اعلان کیا مختلف موقعوں پر, اور اس میں کئی لوگ مارے گئے اور کئی دفعہ پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی فوج کو وہاں آپریشن کرنا پڑا ان لوگوں کی بغاوت کو دبانے کے لیے. اور ون یونٹ کے قیام کے خاتمے کے بعد کسی حد تک یہ بغاوت فروغ ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر اس نے سر اٹھایا, اس لیے کہ اس میں بنیادی جو بات ہے وہ نوابین اور جاگیردار اور جو ان کے قبائلی سردار ہیں وہ جو رائلٹی طلب کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس رائلٹی سے وہاں کے عوام کو کچھ نہیں ملتا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ان چیزوں کا محرک جو ہے وہ تحریک تو ان نوابین اور ان لوگوں کی ہے جو وہاں کے جاگیردار اور وہاں کے قبائلی سردار ہیں, اور وہی اس بات کے ظاہر ہے کہ انہی کے وسائل ایسے ہیں جو اس قسم کی تحریکوں کو چلا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر بھارت کے متعلق حکومت پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کی امداد کرتی ہیں, اور پھر سی آئی اے کے متعلق تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ ایرانی بلوچستان میں بھی اور اس بلوچستان میں بھی کافی عرصے سے کوشاں ہیں اپنے ملک کے مفادات کے لیے. ان کی یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ اس علاقے میں چائنا کو کمزور کیا جائے. چائنا کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایسی خلیج حائل کر دی جائے جس سے یہ علاقہ جو ہے وہ اور کمزور تر ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں چائنا جو ہے وہ کسی قسم کا زور پکڑ سکے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کو الگ کر دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے مملکتیں قائم کی جائیں, ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے اور پھر ان کمزور حکومتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان سے اپنی من مانی تسلیم کروائی جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کے محرک جو ہیں وہ یہ واقعات ہیں جو اس جس کی وجہ سے یہ قرارداد جو ہے یہ پیش کی گئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ عرصے سے ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں کہ, اور پھر اس میں ایران کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج کل ایران پر جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے उसका एक रुख ये भी है कि ईरानी बलूचिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए और इस तरह से ईरान पर भी दबाव बढ़ाया जाए। सो मैं समझता हूं कि इसके मुहर्रकात में ये बुनियादी बातें हैं। वैसे इसके मुतल्लिक जो इरफान सदीकी साहब ने बड़ी जामे तौर पर जो तज्जिया पेश किया है, मैं समझता हूं कि अगर उसको मिला के देखा जाए तो ये साफ मालूम होता है कि इसमें किन मुल्कों के इरादे शामिल हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, इस करारदाद का मकसद क्या है? अमरीका इस करारदाद के जरिए पाकिस्तान पर अपना कोई मुतालबा मनवाने के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है, या पाकिस्तान को कोई इंतबाह देने की कोशिश कर रहा है?
इसमें दो तीन चीजों को पेशे नजर रखना पड़ेगा।
जी,
पहली बात तो यह है कि अमरीका का एक माइंडसेट रहा है, एक किरदार रहा है पाकिस्तान के हवाले से और शायद बाकी दुनिया के हवाले से भी, कि जब भी वो उस खित्ते के अंदर अपने मफादात और अहदाफ के हुसूल के करीब होता है या नाकाम हो जाता है और वहां से रख्ते सफर बांधने के इरादे कर रहा होता है, तो वो उन ममालिक को और उन लोगों को जो इस सारी जंग के अंदर उसके मुआमिल रहे हैं, उसका दस्तो बाजू रहे हैं, उन्हें वो कोई अहमियत नहीं देता और उन्हें अपने हाल पे छोड़ छाड़ कर, परेशान हाली के हालत में छोड़कर वो वहां से रुखसत हो जाता है। यही उसने जब सोवियत यूनियन का हमला हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने 8-10 साल तक उस जंग को लड़ा, भुगता, मसाइल भुगते, और जब वो सोवियत यूनियन दरियाए आमू के उस पार उसकी फौजें जा रही थी तो अमेरिका ने न सिर्फ हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए बल्कि जाते ही हम पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी और एक नया दौर शुरू हो गया। आज भी वो साल दो साल के अंदर यहां से निकलने की तैयारियां कर रहा है और उसे खबर हो गई है कि अब पाकिस्तान की शायद ज्यादा जरूरत नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान को भी एक सबक सिखा के जाओ। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि चंद वाकयात ऐसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, मसलन उसामा बिन लादन का एबटाबाद से पकड़ा जाना और मारा जाना, फिर सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो अमरीकियों का हमला हुआ है, उसके साथ ही रेमंड डेविस का मामला यहां पर हुआ है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों और हमारी फौज के जो जिम्मेदारान हैं उनका रवैया पहले जैसा हमदर्दाना और दोस्ताना या फिदवियाना नहीं रहा जो इस जंग के दौरान रहा था, और उन्होंने भी अमरीकियों से कहा कि जनाब अपने यहां पे कारिंदे कम करो, ये सिक्योरिटी एहलकार कम करो, हम वीजे आपके कटेल कर दिए गए, तो वहां से भी एक तसादम की राह चली। तीसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान ने उनके नेटो अफवाज के जो कंटेनर यहां से जाते थे बिलमूम जमीनी रास्ता उनका मफलूज कर दिया, जिससे वो बड़े मुश्किलात से भी दो चार हुए और आए दिन इस मौजू पर कोई ना कोई वो एक सिलसिला चलता रहता है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस सो कॉल्ड जंग थी इसके हवाले से इश्तराक व तआवुन की जो फजा बनी हुई थी उससे पर्दे सरक गए और एक मुखासमाना माहौल पैदा हो गया। इस माहौल के अंदर अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सकता है और ऐसे हरबे इख्तियार किए जाने चाहिए कि पाकिस्तान या तो सरेंडर करे पहले की तरह अमरीकियों के सामने और अमरीकी अहदाफ के सामने, या कम अज कम मजाहमत का रास्ता इख्तियार न करे और जो मिशन वो सौंपते हैं अफगानिस्तान के हवाले से बाद इस जंग के, उस मिशन को कबूल कर ले। इन सारी जंगों का एक पस मंजर तो यह है। दूसरा यह है कि वो बहरहाल एक तवीलुल मियाद उसका एक मंसूबा है डिस्टेबलाइजेशन का, वो हम लोगों को माफ करने के लिए तैयार नहीं। ये जंगें 10 साल की 15 साल की आती हैं गुजर जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उसकी ये सोच है, जिस तरह ईरान के हवाले से उसकी एक मखसूस सोच है कि इन ममालिक की कुव्वत को लगाम डालना चाहिए, इनकी अफवाज को कमजोर करना चाहिए, इनकी जुग्राफियाई हैसियत को मफलूज करना चाहिए, इनका जो खित्ते के अंदर एक मकाम है उस मकाम के जो जो बालों पर हैं वो काटने चाहिए। ये एक वसीतर मकसद है और इसके साथ जुड़ा हुआ मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसी सरजमीन उसे मिल जाए इस खित्ते के अंदर जहां रहते हुए जहां बैठे हुए वो इस रीजन के हवाले से जो अहदाफ व मकासद हैं, ईरान के ऊपर दबाव रखना, अफगानिस्तान को ज़ेर निगाह रखना और वस्ते एशिया तक अपना सिक्का जमाना اور پاکستان کو زیر نگی رکھنا اور جیسے ہمارے دوست نے ذکر کیا چائنا پر نگاہ رکھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس قرارداد کا محرک ہیں. اور ایک خاص بات ذہن میں رکھیے، جو امریکہ کا ذہن ہے اس وقت جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس معاملے کو جو ابھی تک انٹرنیشنلائز نہیں ہوا تھا، ابھی پاکستان کے ٹھیک ہے ایک جلاوطن حکومت سوئٹزرلینڈ کے اندر سلیمان داؤد صاحب نے بنائی ہوئی ہے، کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی ہے، کوئی دنیا نے اسے اٹھایا نہیں ہے، اچھالا نہیں ہے، مانا نہیں ہے کسی نے. اب امریکہ آہستہ آہستہ اس روش پہ چل پڑا ہے کہ اس ایشو کو بین الاقوامی ایشو بنایا جائے. قرارداد لانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاس ہو یا نہ ہو، اس پہ بحث ہو یا نہ ہو، وہ رد ہو جائے بے شک، لیکن جیسا کہ آج ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، دنیا بھر کے اخبارات میں ذکر آ رہا ہے، میڈیا کے اوپر ذکر آ رہا ہے، پاکستان کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی ہے. کل کلاں اسی طرح کی کوئی چیز بھارت یا کوئی اور ملک اٹھا کے یو این او میں بھی جا سکتا ہے، اور ساتھ ایک سو کالڈ جلا وطن حکومت بھی جا سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر انہوں نے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کو دباؤ میں رکھ کر اپنے وہ اہداف جو اس وقت افغانستان سے رخصتی کے حوالے سے اس نے متعین کر رکھے ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان زیادہ سر نہ اٹھائے، اور جس طرح کا کردار وہ سونپنا چاہتا ہے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، وہ اس کردار کے آگے سر تسلیم خم کر دے. میرے خیال میں یہ چند ایک اس کے پیش نظر مقاصد ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. قیصر امام صاحب، جناب بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہ ادھر کئی سال سے امریکی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، سی آئی اے اور امریکہ کی دیگر ایجنسیاں یہاں سرگرم رہی ہیں، ایران مخالف سرگرمیوں کا مرکز بھی بنا رہا، ریگی کا دہشت گرد گروہ جسے امریکہ جندو شیطان جندو اللہ کا نام دیتا ہے، اس کا مرکز بھی بلوچستان رہا ہے، اور وہیں سے اس شیطانی گروہ کے لوگ آ کے ایران کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے رہے ہیں. یہ علاقہ بلوچستان کا، اس کی اہمیت کیا ہے کہ امریکہ اب اس پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، اور کافی عرصے سے اس پر اس نے اپنی کوششیں یہاں مرکوز کر رکھی ہیں.
دیکھیں، اگر آپ اس کی جو جغرافیائی حالت ہے، حیثیت ہے، اس پر ذرا غور کیجئے. افغانستان ایک لینڈ بلاک کنٹری ہے، اور افغانستان کی کچھ آبادی جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، جو افغانوں کی آبادی ہے. اور اگر اس علاقے کو آپ ایک تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے امریکہ کی نظر سے، اس میں ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کو شامل کر لیں، تو یہ ایک علاقہ لینڈ بلاک نہیں رہتا، بلکہ اس کو کافی لمبا ساحل مل جاتا ہے. اور اس علاقے میں اگر امریکہ اپنے پاؤں جما لیتا ہے، اگر امریکہ کی قوت جو ہے وہ وہاں جمع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک طرف تو جو اس کے آج کل پرابلمز ہیں، جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب نے ابھی کہا کہ ان کے ٹینکر جو ہیں وہ ابھی بلاک ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی ہو سکے گی. اور اسی طرح سے اگر یہ علاقہ جو ہے پورے کا پورا اس کی دسترس میں آ جائے، تو باقی چائنا پر، رشیا پر، ایران پر، اور چھوٹے پاکستان پر، چھوٹے ایران پر نظر رکھنا، پورے مڈل ایسٹ پر نظر رکھنا، یہ امریکہ کے لیے چھوٹی سی بات رہ جائے گی، معمولی بات رہ جائے گی. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو کمزور ملک ہوں گے اس علاقے کے، وہ امریکہ کے تسلط میں رہیں گے، کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے. یہ کمزور ملکوں کا قیام جو ہے وہ امریکہ کے اس میں مفاد میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جغرافیائی پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہے جو فوجی لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی، اور وسائل جو ہیں، جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں، ان کے اعتبار سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی رہی ہے اب تک، وہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ مختلف طرح کی معدنیات سے اور اس قسم کے چیزوں سے مالا مال ہے، جن کو ابھی تک پوری طرح سے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ जैसे मुल्कों की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ इस्तेमाल होती है तो उस इलाके में तरक्की के बिल्कुल नए मौके पैदा होते हैं, ये अमेरिका का ख्याल है। और इसीलिए पाकिस्तान की इमदाद इस मामले में कभी नहीं की गई कि वो इन वसाइल से फ़ायदा उठा सके ताकि पाकिस्तान जो है वो मजबूत ना हो सके। इसी तरह से ईरान में भी यही हालत है कि जो इलाका ईरान के पास है बलूचिस्तान का, जिसे सिस्तान और बलूचिस्तान कहते हैं आप, उसमें भी तरक्की जो है वो उस कदर नहीं हुई अब तक। सो मैं समझता हूँ कि जुग्राफी लिहाज से ये इलाका बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है अमरीका की नज़र में। जी,
और हमारे साथियों ने बताया कि हमारा राबता टेलीफोन लाइन के जरिए पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार सज्जाद मीर साहब से बरकरार हुआ है, तो आइए देखते हैं सज्जाद मीर साहब इस बारे में क्या कहते हैं। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
जनाब, बलूचिस्तान के बारे में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद का मुहर्रिक आपकी नजर में क्या है?
जी, मुहर्रिक तो उसका यही है, देखिए नीयत तो वाजे होती है टाइमिंग पर। टाइमिंग ये है कि सैफ अफ्रीकी मुजाकरात जिस दिन हो रहे थे उस दिन वो बात शुरू हुई, करारदाद पेश की गई। और टाइमिंग ये है कि जब पाकिस्तान ने उसके टैंकर्स रोके और पाकिस्तान ने उसकी सप्लाई बंद की और पाकिस्तान ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की कि ठीक है आप सुपर पावर हैं लेकिन इस खित्ते में जो आपके मुफादात हैं उसके आप तर्जमानी करते हैं और आप उसका दफा करें, कम अज कम हमें इस बात का हक तो दें कि हम अपने मुफादात को देखें। उस वक्त से ये सारा मसला एक बार फिर पैदा हुआ है। एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगाज तो इसका कोई 28-30 साल पहले स्लैग हैरिसन नामी एक शख्स की किताब से हुआ था। फिर इस मौजू पर एक और किताब और भी आई जिससे ये तासर होता था कि अमेरिका के थिंक टैंक इस पर गौर कर रहे हैं और इस पर बहुत सी बातें जो है वो कही जा रही हैं। फिर उन्होंने एक हकमत अमली के तहत खास तौर पे जब अमेरिका इस खित्ते में आया है तब ये मसला हमारे लिए जिंदा हुआ है। दो बातें, हम बड़े पुरमन थे, कोई मसला नहीं था। हमारे वो जो लीडर जिसको जिनके बारे में कहा जाता है कि आज वो बगावत के अलम बरदार हैं, अताउल्ला मेंगल लंदन में बैठे पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, बेटा यहाँ वजीर आला था, सारे के सारे लीडर जो थे ये C-130 में बैठकर अफगानिस्तान के हमारे त्यारों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आए थे। बड़े बड़े इनमें नाम मरी खुद यहाँ इसी तरह पाकिस्तान सारे लोग जो गए हुए थे मास्को में या काबुल में वो वापस पाकिस्तान लौट आए थे। एक तरह का पुरसकून सा मामला था, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन जो ही दो बातें हुई जिससे ये आगाज हुआ इसका, एक तो अमरीका की खित्ते में आमद, दूसरी जो दो बातें हुई वो ये हुआ कि ग्वादर पोर्ट का बनना, और तीसरी बात ये है कि गैस पाइपलाइन का जिक्र हुआ और खास तौर पर मेंगलों से उनकी मुलाकात और उनसे रबते। मेंगल पहले इस तरह की बातें नहीं किया करते थे और बहाना बाद में ये बनाया गया कि बुख्ती के कत्ल के बाद ये सूरत हाल ज्यादा खराब हुई है, लेकिन उससे पहले भी ये खराब करने की कोशिश की जा रही थी। और सफारतकार अमरीकी जो थे वो रबते रखते थे लोगों के साथ। तो चनाचे इस खित्ते में जो भी उसका मुहर्रक है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ के लोगों को टाइट करना चाहता है। ईरान के साथ उसके मसाइल हैं, पाकिस्तान के साथ मसाइल पैदा हो गए हैं, अफगानिस्तान उनके काबू में नहीं है, करजई की हुकूमत उनको बाकी रहती नजर नहीं आती, तालिबान के साथ जो उनका मामला है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तालिबान की हुकूमत जो है काबुल में कायम हो। वो इस बात की कोशिश करते हैं कि वहां लड़ाई जारी रहे अफगानिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, शमाली इतिहाद के दरमियान और तालिबान पश्तून स्पीकिंग बोलने वाले लोगों के दरमियान, जिस तरह बिल्कुल उसका राजा ये था कि वो चाहता था कि इराक ही तकसीम कर दी जाए सुन्नी शिया और कुर्द के नाम पर, और वो इसी तरह इस खित्ते को एक तरह से एक कुर्दिस्तान का मसला उसने बहुत उठाया रखा है एक जमाने में। तो ये अमरीका की पुरानी हिकमत अमली जो यहाँ वो गुरुए कहा लाना चाहता है जिसके तहत वो यहाँ अपनी मौजूदगी, यहाँ मसाइल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ मसाइल है उनके बेतहाशा बंदरगाह है, यहाँ वो मुल्क है जिनमें वो जिनको वो काबू रखना चाहता है, जिन पर कंट्रोल करना चाहता है, यहाँ वो मुल्क है जिनके लिए मसाइल पैदा करना चाहता है, डिसइंटीग्रेट करना चाहता है। चुनाचे कई इरादे और कई नीयतें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ये कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सौदा उसके लिए बड़ा महंगा होगा। इतना आसान नहीं है इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना और इस खित्ते में मसाइल पैदा करना। यकीनी तौर पर विजिलेंट होना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, यहाँ की कौमों को, यहाँ के मुल्कों को।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। सिद्दीकी साहब, یہ جو سہ فریقی مذاکرات ابھی ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس سہ فریقی مذاکرات سے کچھ ہی دن پہلے امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ کا ایک بیان آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کسی بھی حالت میں گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچنے نہیں دے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو جاری ہے، پاکستان کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم دوسرے ملکوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ اس میں بہت سے خرابیاں ہیں اور یہ امریکی مفاد میں نہیں ہے. بلوچستان کا علاقہ اگر وہاں پر بدامنی پھیل جاتی ہے اور شورش ہو جاتی ہے تو یہ پروجیکٹ خود بخود رک جائے گا، تو اس پروجیکٹ سے بھی اس قرارداد کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جی، جیسا کہ ابھی میر صاحب نے بتایا
جی،
مقاصد تو اس کے بڑے وسیع تر ہیں، ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں. قرارداد اس کی جو بلوچستان کے حوالے سے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے جو اس کے اہداف و مقاصد ہیں، قرارداد ان اہداف و مقاصد کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے، عالمی سطح پہ اٹھانے کے لیے، اور ان لوگوں کی آواز جو ابھی تک بہت دور تک نہیں گئی تھی، اس آواز کو ایک زیادہ طاقت دینے کے لیے، اس آواز کو قوی بنانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. لیکن بہرحال جو اس کے اہداف و مقاصد ہیں ان کے لیے تو وہ سرگرم رہے گا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک ہمارا بجلی کے وہاں سے لانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا. مجھے آپ کے سابق سفیر جہاں جو رہ کے گئے ماشاءاللہ شاکری صاحب، ان سے میری بڑی تفصیلی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے مجھے اس معاہدے کی بھی تفصیلات بتائی تھیں، اور وہ معاہدہ بادی ان نظر میں اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ جیسے ہماری تمام توانائی کی ضروریات جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، ایک بحران سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، تو وہ یہاں تک اتنا قوی، اتنا خوبصورت منصوبہ تھا کہ نہ صرف پاکستان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ پاکستان اس قابل ہوتا کہ وہ بجلی کو مزید آگے فروخت کر سکتا ہے چائنا کے لیے، افغانستان کے لیے. افغانستان میں اب بھی وہ بجلی جا رہی ہے، ہماری کچھ سرحدی پٹی اب بھی ایران کی بجلی سے روشن ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر بھی بن چکا تھا. لیکن وہی کہیں امریکہ آڑے آیا، کہیں ہمارے بزدل حکمرانوں نے اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کی اور وہ پروجیکٹ بھی پورا نہیں ہو سکا. یہی کیفیت گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی ہے. گیس پائپ لائن کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں شورش ہوگی اور وہاں پہ اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس کے اندر وہ جو پرعزم ایک نیتی ہوتی ہے، مجھے کہنا پڑے گا اس کا فقدان رہا ہے ہماری طرف سے، اور اس فقدان کا فائدہ اٹھایا ہے امریکہ نے، اور امریکہ نے پریشرائز بھی کیا ہے. بادی النظر میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے کہ ایک سرزمین جو ہماری سرزمین ہے اور دو آزاد ممالک ایک فیصلہ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور سات سمندر پار بیٹھا ہوا ایک ملک یہ کہتا ہے جی کہ نہیں، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہم نے اپنے مفادات دیکھنا ہوتے ہیں، آپ کے مفادات نہیں دیکھنا ہوتے. سہ فریقی جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا، اس میں کرزئی صاحب کی تو میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں سمجھتا، وہ تو اب بھی وہی ہز ماسٹرز وائس جسے کہتے ہیں، وہ جو امریکہ کہے گا کریں گے. لیکن احمدی نژاد جو ایران کے صدر یہاں تشریف لائے، اور پاکستان کے صدر نے جو ایک جمہوری منتخب صدر ہیں، جس کمٹمنٹ کے ساتھ دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ اس منصوبے کو انہوں نے اثر نو تقویت بخشی اپنے بیانات میں، تجارت میں توسیع کی باتیں ہوئیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات بڑی اہم کہی کہ اگر امریکہ ایران کے بارے میں کوئی نظر بد رکھے گا تو پاکستان امریکہ کا ساتھ بھی نہیں دے گا اور اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سہ فریقی سمٹ کے اندر کم از کم دو فریقوں کے درمیان یہ جو رابطے ہوئے ہیں، امریکہ کو یہ زیادہ پسند نہیں آئیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مفادات کو، اپنے مستقبل کو، اپنے ملکی استحکام کو امریکی مفادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا اپنے قومی مفادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جمہوری قیادت جو اس وقت ہے جو آنے والی ہے وہ اس اصول پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات پہ کبھی آنچ نہیں آنے دے گی اور اپنے باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ پوری پامردی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو امریکہ نہ صرف بلوچستان بلکہ خطے میں کہیں بھی پاؤں جمانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ سجاد میر صاحب، جناب بلوچستان کے اندر کیا رد عمل سامنے آیا ہے اس قرارداد پر؟
ظاہر ہے جی کہ بلوچستان کی صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ وہاں ایک طرح کے ایسے جذبات پائے جاتے ہیں کہ گویا جیسے کچھ مسائل ان کے وفاق کے ساتھ یا فیڈریشن کے ساتھ ہیں، وہاں خاص طور پر کوئی رد عمل تو نہیں آیا۔ ایک آج بلوچ سردار نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو ان کے نمائندے وہاں موجود تھے، اختر مینگل نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کچھ لوگوں کو خرید سکتا ہے اور خریدنے میں کامیاب شاید ہو بھی سکتا ہے، لیکن بلوچستان کی قسمت کا فیصلہ ان سرداروں نے نہیں کرنا، وہاں کے عوام نے کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوانوں نے جو کہ روس سے متاثر تھے، لیفٹ کچھ تحریکیں کافی عرصے سے اس معاملے پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن خود اگر کوئی اس کو طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک انتظامی مسئلہ ہے جس کو بد سلیقگی کی وجہ سے خراب کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں پشتونوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے اور اگر وہ ملانا چاہیں گے افغانستان اور پاکستان کے بلوچوں کو تو درمیان میں بہت بڑی ایک پشتون پٹی بھی آتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ قبیلوں کی آپس میں بہت سے تصادم ہیں، بہت سی لڑائیاں ہیں، کہ جو مینگل ہیں یہ کل تک مکتی کے خلاف تھے، اس کا نام سننا نہیں چاہتے تھے، اس کی موت پر ایک طرح سے ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی، لیکن یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب نے ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے حکمران جو تھے ان کی کوتاہیاں اور غلطیاں بھی جو ہیں اس کو کنٹریبیوٹ کرتی رہی ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا بڑے پرسکون تھا، یہ C-130 طیارے میں بیٹھ کر یہ لوگ اپنے ڈنگروں سمیت اپنے مویشیوں سمیت کابل سے واپس پاکستان آئے تھے اور درخواست پر آئے تھے کہ یہ واپس آنا چاہتے تھے۔ سردار مری جو ہے وہ لوگوں میں شامل تھے، ان میں سے ایک ایک جو اس وقت روس کے زیر اثر تھے اور جہاں سے چلے گئے تھے وہ واپس آئے تھے، اب ان کو امریکہ نے اپنی گود میں لے لیا ہے اور امریکہ ان کی پیٹرنائز کر رہا ہے، اور امریکہ ہر اس کام کو پیٹرنائز کرے گا جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہو۔ اس کی نظر بلوچستان کے مادی ذخائر پر ہے، اس کی نظر جہاں بھی کوئی ذخائر، مادی ذخائر یا تیل اور انرجی کے مسائل موجود ہوتے ہیں وہ وہاں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو اس نے نقشہ بنا رکھا ہے اور جو چھپ بھی رہا ہے اور کئی جگہ آیا بھی ہے، اس نقشے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایران، پاکستان اور افغانستان تینوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے خیال میں یہ اس کے لیے خاصا مشکل کام ہوگا۔ اس وقت جیسی صورتحال ہے اس کو دیکھیے، پائپ لائن کا منصوبہ تو بہت پہلے طے ہو چکا ہوتا، سب سے بڑا بٹریل تو اس علاقے میں انڈیا نے کیا ہے، اور انڈیا کو خریدنے کے لیے اور انڈیا کے انفلوئنس کو قائم کرنے کے لیے افغانستان میں اس خطے میں امریکہ کتنے پاپڑ بیل رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ لڑائی کیا ہے؟ یہ لڑائی دراصل یہ ہے کہ وہ چین کے خلاف ایک کاؤنٹر فورس پیدا کرنا چاہتا ہے جو ہو نہیں رہی، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ وہ دن قریب ہے جب پاکستان، ایران اور چین کے درمیان مذاکرات، ایک سہ فریقی مذاکرات کا بھی ڈول ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ کرزئی کا معاملہ تو کچھ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن اگر سچ مچ اس خطے میں چین، پاکستان اور ایران کا اتحاد بن گیا تو یہ اتحاد کسی کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن کم از کم امریکہ کی بڑھتی ہوئی سامراجی قوتوں کو خطے میں روکنے کا اور جو اس کے بڑے عزائم ہیں ایشیا میں اپنے پاؤں جمانے کا، اس کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو بھی کام ہو رہا ہے، ان کے فروٹفل ہونے کی توقعات ہیں، خاص طور پر چین میں اب قیادت کی جو تبدیلی آ رہی ہے، بہت سی لوگوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی ریزسٹنس پیدا ہو جائے تو یہ پورے خطے، افغانستان میں بھی اس کی موجودگی کس لیے ہے، سینٹرل ایشیا پر نظر ہے اس کی، ایران کو نظر رکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو قابو رکھنا چاہتا ہے اس کے نیوکلیئر اثاثوں کو، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی نبھانا چاہتا ہے اور اس کو یہاں لانا چاہتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ اس کو کوئی خاص دوستی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں بھی اور اس خطے میں بھی یہی مقاصد اس سے افغانستان میں ہے، انہی مقاصد کے تحت وہ بلوچستان میں آ کر اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری صورتحال کو اگر ہم ایک نظر سے دیکھیں تو اس پائپ لائن کے سلسلے میں اگر انڈیا نکل گیا ہے اور چین کی ایک کوآپریشن ہو جاتی ہے پاکستان کو تو حاصل ہے، اور اگر اسی اتحاد ثلاثہ میں ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو خطے کی صورتحال یقینی طور پر اس طرح ٹلٹ ہوگی کہ امریکہ کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کافی دشواریاں پیش آئیں گی۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب۔ دو منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، دو منٹ سے کم کا۔ علاقائی مسائل اور علاقائی ملکوں کے جو اپنے مسائل ہیں ان کے حل میں علاقائی تعاون کی ضرورت اب آپ کتنی محسوس کر رہے ہیں؟ ایران کافی عرصے سے اس بات پر زور دے رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی سطح پر،
جی جناب،
علاقائی سطح پر ان ملکوں کو آپس میں ضرور تعاون کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جو خلفشار ہے، جو انتشار ہے، جو چیز جن بغاوتوں کو ہوا دی جاتی ہے اس کو سدباد کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے باقاعدہ کوششیں کی جائیں۔ میں اس بارے میں آپ کو دو خاص باتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک، سبی دربار میں قائد اعظم کی ایک تقریر کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے وزیر آج کل کے وزیر اعظم نے حقوق بلوچستان کے حوالے سے تقریر کی تھی اس کو دیکھیں، ملا کے دونوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہاں کے عوام کے حقوق کی بات دونوں نے کی ہے، لیکن اس لمبے طویل عرصے میں ان لوگوں کو وہ حقوق دیے نہیں گے۔ جب تک آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، جب تک ان کی ترقی اور ان کی تعلیم کے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو جاگیرداروں اور نوابین اور جو سردار ہیں ان کی قوت کم ہوگی، اور نہ ہی اس علاقے میں بغاوتیں جو ہیں وہ ختم ہو سکیں گی۔ میرے
بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب۔ بہرحال جیسا کہ قیصر امام صاحب نے کہا ہے کہ بلوچ عوام کے حقوق پر توجہ بھی ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس بات پر توجہ بھی ضروری ہے کہ علاقائی مسائل کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے علاقائی تعاون پر اب سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔